بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں، جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے، لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اس کے بعد آپ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرمائیں گے، اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے، اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بعض قیدیوں کے لیے معافی اور سزا میں تخفیف کا حکم جاری کر دیا۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملوں اور مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کی نئی لہر، مختلف علاقوں پر بمباری، گولہ باری اور دیگر جرائم۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور بچوں کا قتل عام روکا جائے اور مجرمین کا مواخذہ کیا جائے، عالمی برادری سے ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا مطالبہ۔ یمن کے خلاف امریکی جارحیت، شہر سہار پر بمباری، یمنی افواج کی جوابی کاروائیاں، بحیرہ احمر میں امریکی بحری بیڑے اور تل ابیب پر میزائل حملے۔ اور اب تفصیل سے خبریں، ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایرانی عدلیہ کے سربراہ کی درخواست پر متعدد قیدیوں کے لیے معافی، سزا میں تخفیف یا تبدیلی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے نئے سال عید سعید فطر اور یوم جمہوریہ اسلامی ایران کی مناسبت سے جیلوں میں قید 1000 سے زائد افراد کے لیے معافی سزاؤں میں تخفیف یا تبدیلی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین محسن اژئی نے رہبر انقلاب کو ایک درخواست ارسال کی تھی جس میں سول اور فوجی عدالتوں کے 1526 مجرموں کے لیے معافی یا سزا میں تخفیف کی سفارش کی گئی تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے درخواست منظور کرتے ہوئے مذکورہ قیدیوں کے لیے ریلیف کا حکم جاری کر دیا۔ غزہ پر صہیونی فوج کی تازہ جارحیت میں کئی دیگر فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج نے غزہ پر اپنی نئی جارحیت کے 90 دن شمالی غزہ کے ام النصر گاؤں میں فلسطینیوں کے کئی گھروں کو تباہ کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی فوج نے مرکزی غزہ کے نتسارم علاقے کے 25% حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ غزہ میں صہیونی حکومت کی جانب سے جارحیت و جرائم کے دوبارہ آغاز کے بعد حماس نے غزہ، مسجد الاقصی اور بیت المقدس کے تحفظ کے لیے عام تیاری کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق شمالی غزہ کے جبالیہ البلد میں ایک گھر پر صہیونی فوج کے حملے میں 8 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ اسی کے ساتھ صہیونی توپ خانے نے غزہ کے مشرقی علاقوں پر بھاری گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بھی رفح شہر کے مغرب میں الغربی پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی۔ اسی کے ساتھ صہیونی فوج کے ٹینکوں نے مرکزی غزہ میں واقع البریج پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے غزہ کے رفح شہر کے مغرب میں بھی کچھ علاقوں پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ فلسطینی شہداء کی تعداد 50,183 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے شہداء اور زخمیوں کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک شہید کا جنازہ ملبے سے باہر نکالا گیا ہے جبکہ 124 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ گھنٹوں کے دوران 39 شہداء کے جنازے اسپتال منتقل کیے گئے ہیں۔ 18 مارچ 2025 سے اب تک 830 فلسطینی شہید اور 1787 زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پر جاری صہیونی فوج کے حملوں میں اب تک 50,183 فلسطینی شہید اور 113,828 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے فوجی بازو سرائے القدس نے غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں پر میزائلی حملے کی خبر دی ہے۔ سرائے القدس نے بدھ کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم نے صہیونی حملوں میں فلسطینی عام شہریوں کے قتل عام کے جواب میں غزہ پٹی کے اطراف میں واقع صہیونی کالونیوں کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا۔ دنی اسنا صہیونی حکومت کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ غزہ سے فائر کیا جانے والا ایک میزائل مقبوضہ فلسطین کے زمیرت علاقے میں لگا ہے۔ غزہ سے المیادین ٹی وی کے نامہ نگار نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ پٹی سے میزائلوں کی فائرنگ اس علاقے پر صہیونی حکومت کے جنگی اور ڈرون طیاروں کی پرواز کے وقت انجام پائی ہے۔ میڈیا ذرائع نے کچھ دیر قبل غزہ پٹی کے اطراف سے صہیونی کالونیوں میں خطرے کے الارم بجنے کی خبر دی ہے۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں۔ صہیونی فوج نے الخلیل پر حملہ کر کے 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ شہر نابلس اور بلاتا اور عین کیمپوں سے بھی صہیونی فوجیوں نے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے مختلف علاقوں میں چیک پوسٹیں قائم کر دی ہیں اور نابلس میں لوگوں کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شہر البیرہ اور صوبہ رام اللہ کے بعض علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے پرزیت کالونی سے ایک فلسطینی شہری کے گھر میں گھس کر اسے گرفتار کر لیا ہے۔ شمال مغربی رام اللہ میں واقع بیت ریما اور دیر غسانہ بھی اسرائیلی فوجیوں کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دے کر کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا ہوش میں آئے اور دور حاضر کے بدترین ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہو۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر غزہ پٹی میں سینی حکومت کے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے ایک دن میں غزہ میں 180 سے زیادہ بچوں کو شہید کر کے اپنی 70 سالہ مجرمانہ تاریخ میں طفل کشی کی بدترین مثال پیش کی ہے۔ اسماعیل بقائی نے اپنے سماجی رابطے کے ایکس پیج پر لکھا ہے کہ دہشت گرد اسرائیلی حکومت امریکہ اور بعض مغربی حکومتوں کی ہمانگی و بھرپور حمایت یا ان کی خاموشی و بے عملی سے نہایت بے شرمی سے انسانیت کے خلاف جرائم اور بڑے پیمانے پر بچوں، نہتھے خاندانوں اور بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بے گناہ فلسطینی بچوں کے قتل عام اور تشدد نے انسانیت کے ضمیر کو گہرے زخم دیے اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق سے متعلق اداروں کی لاپرواہی اور بے عملی ان زخموں پر نمک کی مانند ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب علی بحرینی نے مغربی ممالک میں بڑھتی ہوئی اسلاموفوبیا پر تنقید کرتے ہوئے اس سلسلے میں عالمی اداروں اور حکومتوں کو جواب دہ بنانے کی ضرورت پر تاکید کی۔ رپورٹ کے مطابق علی بحرینی نے اسلاموفوبیا کے مقابلے کے عالمی دن کی مناسبت سے اجلاس کے انعقاد میں جنیوا میں اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندے دفتر کے تعاون کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ خاص طور سے غیر مسلم معاشروں میں اسلاموفوبیا اس کے پھیلاؤ کا خوف غیر منطقی اور ناقابل وضاحت ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے مغربی ممالک میں اسلام کے خلاف نفرت انگیز بیانات کا سلسلہ بڑھنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اسلاموفوبیا پھیلانے کے لیے میڈیا، سوشل میڈیا اور جدید ٹیکنالوجی سے ناجائز فائدہ اٹھانے کو تشویشناک قرار دیا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسلاموفوبیا اور مذہبی تعصب روکنے کے لیے تعلیم و گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ علی بحرینی نے انسانی حقوق سے متعلق دستاویز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کے احترام کے دائرے میں آزادی بیان و عقیدے کے حق پر تاکید کی اور یاد دہانی کرائی کہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے مذہبی عقائد و علامتوں کے خلاف کسی بھی طرح کے خوف پھیلانا قانونی لحاظ سے آزادی بیان نہیں بلکہ ایسے تعصب کا مزداق ہے جس کے تباہ کن نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے طرطوس اور لاذقیہ میں شامی عوام کے قتل عام کی شدید مذمت اور ایران کے خلاف امریکی الزامات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے طرطوس اور لاذقیہ میں شامی بے گناہ عوام کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران لاذقیہ اور طرطوس میں شہریوں کے خلاف ہونے والے وسیع پیمانے پر تشدد اور قتل عام کی شدید مذمت کرتا ہے۔ شام میں تمام برادریوں کے حقوق کا احترام اور تحفظ ضروری ہے اور اقلیتوں خصوصاً علویوں اور شیعوں کی جبری بے دخلی کے کسی بھی اقدام کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ کے شہر سہار پر بمباری کی ہے۔ امریکہ کے جنگی طیاروں نے یمن کے خلاف اپنے جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شہر سہار پر شدید بمباری کی۔ تاہم ابھی تک اس حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہے۔ اس سے قبل امریکہ کے بمبار طیاروں نے سعدہ کے کینسر اسپتال کو نشانہ بنایا تھا اور اس اسپتال کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ سینی حکومت کی حمایت میں 15 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے رہائشی اور غیر فوجی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے اپنے ایک بیان میں شہر سنا کے ایک رہائشی محلے پر امریکہ اور برطانیہ کی بمباری کو ایک دشمنانہ اور مجرمانہ اقدام قرار دیا ہے۔ 1.3 ارب ڈالر قرض کے لیے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے مطابق IMF کی ٹیم کی قیادت نیتھن پورٹر نے کی۔ IMF حکام نے بتایا کہ پاکستان اور IMF کے درمیان پہلے جائزے کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پایا ہے۔ IMF حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان کو EFF کے تحت 1 ارب ڈالر تک رسائی حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق $1 ارب رقم ملنے کے بعد آئی ایم ایف پروگرام کے تحت مجموعی قرض کی رقم $2 ارب ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں افراط زر 2015 کے بعد سے کم ترین سطح پر ہے۔ 18 ماہ کے دوران پاکستان نے چیلنجز کے باوجود میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں پیش رفت کی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ وقت ترمیمی بل مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں، اور اگر حکومت نے اسے واپس نہ لیا تو ملک گیر جمہوری اور منظم تحریک چلائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے نئی دہلی کے جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج کے حوالے سے کہا کہ اس مظاہرے کے ذریعے حکومت کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ مسلمان اس بل کو مسترد کرتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کی جانب سے جاری کردہ پریس بیان کے مطابق مولانا مدنی نے الزام لگایا کہ حکومت وقف کی حفاظت کے بجائے اس پر قبضے کے ارادے سے یہ بل لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی میں مسلم تنظیموں اور اپوزیشن جماعتوں کی تجاویز کو مسترد کر دیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کی نیت وقف املاک کی حفاظت نہیں بلکہ انہیں ہڑپنے کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکا سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، میں غم و الم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی۔ دعوت الہی،
ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم نور قلبنا۔
عزیز سامعین، رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام دعوت الہی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
یا حی یا قیوم۔
ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا ہے، اس مہینے میں اپنے غرباء و مساکین کو صدقہ دو، اور اپنے بزرگوں کا احترام اور اکرام کرو، اور اپنے بچوں سے شفقت و مہربانی سے پیش آؤ، اور صلہ رحم کرو، اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، اور اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھو جن کا دیکھنا حرام ہے، اور اپنے کانوں کی ان چیزوں سے حفاظت کرو جن کا سننا حرام ہے، اور دوسروں کے یتیموں سے محبت سے پیش آؤ تاکہ تم سے محبت کی جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو۔ ماہ مبارک رمضان میں باران رحمت کا سلسلہ ہمیشہ سے زیادہ جاری رہتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو سراسر محبت و الفت، رحمت و شفقت اور امید و نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کمزوروں کو ایسی راہ میں قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے کہ جس کا نتیجہ رضاء الہی اور بہشت بری ہیں۔ ایک ایسا راستہ کہ جس پر تنہا چل کر منزل مقصود پر پہنچنا شاید مشکل ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کے ذریعے سب کی مدد کی ہے، چاہے وہ گناہگار ہوں یا وہ نیکوکار۔ یاد خدا اور ذکر خدا کے سوا یہ لوگ کچھ بھی نہیں سوچتے۔ روزہ کمزور طبقے سے ہمدردی و یکجہتی کا جذبہ بیدار کرتا ہے۔ روزہ دار کی عارضی بھوک اور پیاس سے اس کے لطیف احساسات و جذبات بیدار ہو جاتے ہیں، اور وہ غریبوں اور فقیروں کی بھوک پیاس اور ضرورت کو بہتر طور پر درک کرتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسا راستہ کھل جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، اور محروموں کے رنج و تکلیف سے غافل نہیں رہتا۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ایک معروف روایت ہے کہ خلیفہ وقت ہشام بن حکم نے حضرت امام علیہ السلام سے روزے فرض کیے جانے کے اسباب کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا، روزہ اس بنا پر واجب ہے کہ غریبوں اور فقیروں کے درمیان مساوات قائم ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مالدار بھوک کا مزہ چکھیں اور فقیروں کے حقوق ادا کریں، کیونکہ عمراء معمولاً جو بھی چاہتے ہیں ان کے لیے فراہم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے درمیان مساوات قائم ہو، اور بھوک پیاس اور رنج و تکلیف کا مزہ دولت مند بھی چکھیں، تاکہ وہ کمزوروں اور بھوکوں پر رحم کریں۔ ماہ مبارک رمضان میں رحمت الہی کے دروازے پوری طرح کھلے ہوتے ہیں اور سب کو اپنی رحمت و کرامت کے دسترخوان کی جانب دعوت دیتے ہیں۔ ایک ایسا دسترخوان کہ جس پر غریب و فقیر اکٹھے ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے مسائل و مشکلات حل کرنے کے لیے دست دعا بلند کرتے ہیں۔ دعائیں محبت و دوستی اور تمام انسانوں پر توجہ کی علامت ہوتی ہیں، چاہے ان کا دین و مذہب کچھ بھی ہو۔ ان دعاؤں میں ایک رمضان کی مخصوص دعا بھی ہے جس میں آیا ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یعنی اے اللہ تمام مردوں پر خوشی و مسرت نازل فرما۔ اللہم اغنِ کل فقیر، اللہم اشبِ کل جائع، اے اللہ تمام ضرورت مندوں اور محتاجوں کو بے نیاز فرما۔ اللہم اکسُ کل عریان، اے اللہ ہر بے لباس کو لباس عطا کر۔ اللہم اکسِ دین کل مدین، اے اللہ ہر مقروض کے قرض عطا کر۔ اللہم فرج عن کل مقروب، اے اللہ ہر غمزدہ کا ہم و غم دور فرما۔ اللہم رد کل غریب، اے اللہ ہر پردیسی کو اس کے وطن واپس کر دے۔ اللہم فک کل اسیر، اے اللہ ہر قیدی کو آزاد کرا دے۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اے خدا مسلمین کے تمام بگڑے کام بنا دے۔ اللہم اشف کل مریض، اے اللہ ہر مریض کو شفا دے دے۔ اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اے اللہ ہماری بدحالی کو اچھی حالت میں تبدیل کر دے۔ یہ دعا پوری طرح ایک اجتماعی اور سماجی دعا ہے کہ جو تمام ضرورت مندوں کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی دین، آئین، رنگ، نسل اور زبان کے حامل ہوں۔ ایک مسلمان تمام انسانوں کی مدد کو اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کے لیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس کی وہ مدد کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، یا وہ دنیا کے کس علاقے یا خطے میں زندگی گزارتا ہے، بلکہ وہ خود کو تمام انسانوں کی مدد کا پابند سمجھتا ہے۔ وہ انانیت اور خود پرستی کے خول سے باہر نکل چکا ہوتا ہے اور جو بھی طلب کرتا ہے وہ سب کے لیے طلب کرتا ہے۔ لہذا ماہ رمضان کی دعاؤں میں کل کا لفظ سب کے معنی میں آتا ہے کہ اے اللہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورت پوری فرما، تمام بھوکوں کو سیر کر، وغیرہ وغیرہ۔
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظيم، العلي العظيم۔
درحقیقت اس دعا کا دائرہ لطف و کرم اتنا وسیع ہے کہ نہ صرف دنیا کے تمام انسانوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، بلکہ تمام حد و حدود کو مٹا کر انسانوں کے درمیان ہر طرح کے فرق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ اس میں ماضی کے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اور ان کے لیے خوشی و مسرت طلب کی گئی ہے۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یعنی خدایا تمام مردوں پر خوشی و مسرت نازل فرما۔ اسلام میں مال و دولت کی مساوی تقسیم یا اس میں توازن پیدا کرنے کی بھی نصیحت کی گئی ہے۔ انفاق اسی وقت اپنے کمال پر پہنچتا ہے جب انسان مال سے محبت کی خواہش کو کچل دے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ انسان مال سے محبت کی خواہش کو کچل دے، بعض افراد کا خیال ہے کہ دوسروں کی مدد اسی وقت روا ہے جب انسان کو خود اس مال کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا اگر انسان خود ضرورت مند ہو تو دوسروں کی مدد جائز نہیں ہے، جبکہ حقیقی خیرین اور نیکوکاروں کی منزل پر پہنچنے کے لیے اسی مال اور شے سے انفاق کرنا چاہیے جن سے انسان دلچسپی اور محبت رکھتا ہو۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے، ہرگز حقیقی خیرین کی منزل پر نہیں پہنچو گے جب تک اس چیز سے انفاق نہ کرو جس سے محبت رکھتے ہو، یعنی دوسرے انسانوں سے اپنی ذات سے زیادہ محبت کرو اور جس مال سے محبت کرتے ہو اسی سے تحفہ دو۔ اسی اخلاقی روش کے تحت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی شادی کی پہلی رات اسی چیز سے استفادہ کیا اور اپنی شادی کا جوڑا فقیر کو دے دیا، اور جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت زہرا سے فرمایا، تمہارا نیا لباس کیا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب سائل نے سوال کیا تو مجھے قرآن کریم کی یہ آیت یاد آ گئی کہ جس چیز کو پسند کرتے ہو اس سے انفاق کرو، لہذا میں نے اپنی شادی کا نیا جوڑا فقیر کو دے دیا۔ اسی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام بے لباس کو لباس دینے اور محروموں کی ضروریات پوری کرنے کے سلسلے میں کیا حکم دیتا ہے اور کتنی ترغیب دلاتا ہے، جیسا کہ ہر نماز کے بعد اللہم اغثق اللہ اوریان والی دعا پڑھنے کی سفارش اور تلقین کی گئی ہے، یعنی اے اللہ تعالیٰ تمام بے لباسوں اور برہنہ افراد کو لباس عطا کر۔ اس دعا میں ایک مقام پر آیا ہے کہ اللہم فرج عن کل مکروب، اے اللہ تمام غمزدہ کی مشکل آسان کر۔ اصولی طور پر ایک ایسا معاشرہ جس کے افراد غمزدہ نہیں ہوتے وہ ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ ہوتا ہے، اور اس معاشرے کے عوام کبھی بھی تخریب، بد نظمی، افراتفری اور جھگڑوں وغیرہ جیسی برائیوں میں مبتلا نہیں ہوتے اور ہمیشہ اپنے اور دوسروں کے چین اور آرام کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ایک خوش و خرم معاشرے کے عوام اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کسی مومن کو خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور جس نے مجھے شاد کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو شاد کیا۔ یہ خوش کرنا جیسے غریب کو کھانا کھلانا یا غریب کی مدد کرنا، کسی مسافر کو اس کی منزل تک پہنچانا اور قرض دینا وغیرہ، ایسے مقامات ہیں کہ جو عوام کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس دعا میں محبت و مہربانی کے عنوان سے مسلمان غریبوں اور غیر مسلم غریبوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے، اور یہ نقطہ سورہ انسان یا دہر میں بخوبی نظر آتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت حسن و حضرت حسین علیہ السلام، جب روزہ رکھتے ہیں اور اپنا افطار تین ضرورت مندوں کو دے دیتے ہیں، یہ تینوں ضرورت مند قرآن کے الفاظ میں مسکین، یتیم اور اسیر ہیں۔ اس انفاق کا قابل غور نقطہ قیدی کی مدد کرنا ہے۔ اس دور میں اسلام و کفر کے درمیان ہونے والی جنگوں کے پیش نظر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اسیر وہی کافر تھا جو اسلام کو مٹانے اور اس کی تباہی و بربادی چاہتا تھا، اور اسی مقصد کے لیے سپاہ اسلام کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ لیکن اہل بیت پیغمبر خود روزے سے ہونے اور غذا کی سخت ضرورت کے باوجود اپنا افطار قیدی کو دے دیتے ہیں، لہذا تمام قیدی اس دعا میں شامل ہیں۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور نور قرآن اور اس کی ہدایت کرنے پر قادر و توانا ہے۔ شیطانی صفات کی جگہ صفات رحمانی لے لیتے ہیں، یعنی خیانت کی جگہ امانت، دشمنی کی جگہ محبت، کفر کی جگہ ایمان، برائی کی جگہ اچھائی، مایوسی کی جگہ امید، چاپلوسی کی جگہ توکل، اور مجموعی طور پر نفسانی خواہشات کی جگہ اللہ تعالی کی مرضی لے لیتی ہے، اور ہماری بدحالی کی جگہ خوشحالی لے لیتی ہے۔ بدحالی یا بری حالت شیطانی اعمال اور نفسانی خواہشات کے افکار کا مجموعہ ہوتے ہیں، اور اس کی تبدیلی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے جو اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ لہذا اس دعا میں آیا ہے اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، خدایا ہماری بری حالت کو اچھی حالت میں تبدیل کر دے۔ سامعین، آخری بات یہ ہے کہ یہ دعا آئیڈیل معاشرے کو بیان کرتی ہے کہ جو انسان کی دیری نہ خواہش ہے۔ تمام انبیاء، الہی پیشوا، صالح انسان اور اولیاء الہی نے اسی طرح کے معاشرے کی تشکیل کے لیے کوشش کی اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ایسا معاشرہ تشکیل نہ پا سکا۔ منجی عالم بشریت کے منتظرین کا خیال ہے کہ یہ دعا اور اس میں تمام فقیروں کو بے نیاز بنا دینے، تمام بھوکوں کو سیر کرنے، تمام برہنوں کو لباس دینے کی دعائیں وغیرہ صرف امام زمانہ کی حکومت میں ہی پوری ہوں گی، اور دعائے فرج در حقیقت منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی دعا ہے۔
میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے، تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے، میرا یہ ہے ایمان یہ میرا یقین ہے ظہور امام زمان شمع بکری ہے نظر میں اجالا ہے وقت سحر ہے بہت صدیاں گزری بلاتے بلاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے
سامعین آئیے اب ماہ مبارک رمضان کے 26th دن کی دعا سے اپنے قلب کو معطر کرتے ہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا يا أسمع السامعين برحمتك يا أرحم الراحمين
اے معبود آج کے دن مجھے شب قدر کا فضل نصیب فرما دے اس میں میرے معاملوں کو مشکل سے آسان بنا دے اور میرا عذر و معذرت قبول کر لے اور میرا گناہ معاف اور بوجھ دور کر دے اے اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والے پروردگار
على كل شيء قدير
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی تو ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ
یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 7 فروردین 26 رمضان المبارک اور 27 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے سات فروردین سن 1262 ہجری شمسی کو ایرانی دانشور حسین کاظم زادے ایران کے شہر تبریز میں پیدا ہوئے وہ اپنے آبائی شہر میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے قفقاز اور ترکی کے شہر استنبول گئے ترکی سے وہ مکہ مکرمہ اور وہاں سے یورپ چلے گئے پیرس کی ایک یونیورسٹی سے انہوں نے صحافت کی تعلیم حاصل کی انہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی میں فارسی زبان و ادب کی تدریس کے فرائض بھی انجام دیے انہوں نے جرمنی میں اپنی زندگی کے 19 سال گزارے اس کے بعد وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے ان کو فرانسیسی انگریزی جرمن اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا انہوں نے متعدد کتابیں بھی تحریر کی اور اشعار بھی کہے سوئٹزرلینڈ میں ان کا 87 سال کی عمر میں انتقال ہوا اور ان کو وہیں دفن کیا گیا 26 رمضان المبارک سن 808 ہجری قمری کو مسلمان مورخ، مفکر اور ماہر عمرانیات ابن خلدون کا انتقال ہوا۔ ان کو فقہ، حدیث، عربی ادب اور دینی معارف سمیت اپنے زمانے کے تمام علوم میں مہارت حاصل تھی۔ ابن خلدون کا پورا نام ابو زید ولی الدین عبد الرحمن تھا۔ وہ تیونس میں پیدا ہوئے تھے اور تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو انان کے وزیر بن گئے، لیکن درباری سازشوں سے تنگ آ کر حاکم غرناطا کے پاس چلے گئے۔ یہ سرزمین بھی راس نہیں آئی تو انہوں نے مصر کا رخ کیا اور الازہر یونیورسٹی میں درس و تدریس پر مامور ہو گئے۔ مصر میں ان کو مالکی فقہ کا منصب قاضی تفویض کیا گیا۔ اسی عہدے پر انہوں نے وفات پائی۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گراں مایا خزانہ ہے۔ چھبیس رمضان المبارک سن 1125 ہجری قمری کو ایران کے ایک عظیم عالم دین جمال الدین محمد خانساری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ایران کے شہر اصفہان میں اپنے تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا اور علم کلام، منطق، فلسفے، فقہ، اصول فقہ اور تفسیر میں مہارت حاصل کی۔ جمال الدین خانساری نے فقہ اور فلسفے کی بعض معروف کتابوں کی شرح اور ان پر حاشیہ تحریر کیا ہے۔ ستائیس مارچ سن 1686 عیسوی کو جرمنی کے مشہور ماہر طبیعیات گیبریل فارن ہائٹ پیدا ہوئے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے ہی حرارت کے بارے میں وسیع تحقیقات انجام دیں اور 1724 میں تھرما میٹر ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے تھرما میٹر میں پہلے ایتھلک الکوہل اور بعد میں پارے کا استعمال کیا۔ فارن ہائٹ کا انتقال سن 1736 میں ہوا۔ ستائیس مارچ سن 1845 عیسوی کو جرمن سائنسداں ویلہیم رونٹگن پیدا ہوئے۔ انہوں نے وسیع تحقیقات انجام دیں اور سن 1895 میں ایکس ریز دریافت کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہیں اسی دریافت کی وجہ سے فزکس کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ ستائیس مارچ سن 1898 عیسوی کو بر صغیر کے مشہور دانشور اور مصلح سر سید احمد خان کا انتقال ہوا۔ وہ 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 22 برس کی عمر میں والد کے انتقال کے بعد چھوٹی موٹی ملازمتیں کیں اور پھر سن 1841 میں منصفی کا امتحان پاس کر کے جج بن گئے۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد سر سید مسلمانوں کی تباہی اور زبوں حالی سے سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے اس جنگ آزادی کے اسباب پر ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند تحریر کیا۔ انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بھی قائم کی تھی۔ سر سید احمد خان نے 1875 میں علی گڑھ میں محمدن اینگلو اورینٹل کالج قائم کیا، جو اس وقت علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ ان کی تعلیمی تحریک ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے مسلمانوں کو سائنس اور انگریزی علوم سیکھنے پر آمادہ کیا۔ سر سید نے متعدد کتابیں بھی لکھیں، جن میں آثار السندید، خطبات احمدیہ اور احکام تعام با اہل کتاب زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی جاری کیا تھا اور انتقال سے پہلے تک نصف قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ 27 مارچ سن 1915 عیسوی کو پہلی جنگ عظیم کے دوران فرانس اور جرمنی کے درمیان ہونے والی ایک شدید جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئی۔ اس جنگ میں 48,000 فرانسیسی اور 36,000 جرمن فوجی مارے گئے اور بہت سے زخمی ہوئے۔ یہ جنگ فرانس کے وسط میں واقع شامپین علاقے میں ہوئی تھی اور شامپین کی پہلی جنگ کے نام سے معروف ہے۔ تمین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروکے سنا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الهول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں. اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر. مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا. آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما. مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ. اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں. پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما. اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما اور خوف و
Thank you.